إن أولياؤه إلا المتقون.
سبحان الله.
صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعلم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان، پیر پیرنا شاہ دینا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں فرماتے ہیں، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام،
بے شک
راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، اور باج کس مہر سے لیتا نہیں دریا تیرا.
سبحان اللہ.
جیسے مولانا نے شعر پڑھا، مزرعی چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا.
بے شک.
میرے دوستو اور بزرگو، اللہ تعالی نے دنیا میں ہر چیز نیچرل اور قدرتی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. درختوں کو پیدا کیا، اناج کو پیدا کیا، پانی پیدا کیے، پتھر اور پہاڑ پیدا کیے، ساری چیزیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے نیچرل پیدا کیا، اور انسان کو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے اور حاصل کرنے کے لیے یہاں پیدا کیا. اس دنیا میں اپنے علم اور اپنی عقل سے جس چیز سے چاہو تم فائدہ حاصل کرو، یہ انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور، علم اور نالج پیدا کر دی ہے. اب انسان اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو جیسے وہ ہے ویسے ہی نہیں استعمال کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور علم اور فن اور ہنر اور آرٹ سے ان چیزوں کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، تب اس کو استعمال کرتا ہے. درختوں میں، درخت جنگلوں میں لکڑی کی شکل میں پیدا ہوئے، اب اس لکڑی کا استعمال آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس لکڑی سے آپ کرسی بنائیں، تو آپ اس کرسی کے لیے کسی کاریگر کو تلاش کرتے ہیں، کارپینٹر کو تلاش کرتے ہیں، بڑھئی کو تلاش کرتے ہیں جو کرسی بنانا جانتا ہے. کھیت میں اگر ٹریکٹر چلاتا ہے تو اس کو آپ پکڑ کے نہیں جائیں گے چل میرا فرنیچر بنا دے، ہے نا؟ آپ ایسے کو تلاش کریں گے جو اچھی کرسی بنا سکتا ہے، فرنیچر بنا سکتا ہے. آپ ایسے کے ہاتھ میں اپنی خریدی ہوئی لکڑی دے دیں گے، میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک صوفہ سیٹ بنا دے، ایک دیوان بنا دے، دو چار کرسیاں بنا دے، ٹیبل اور اسٹول بنا دے. جیسی جیسی آپ فرمائش کریں گے وہ کاریگر اسی لکڑی سے سب کچھ بنائے. لکڑی ایک جیسے تھی لیکن اس لکڑی پر کارپینٹر اور بڑھئی نے اپنی کاریگری کا استعمال کیا تو وہی لکڑی کرسی کی شکل میں بن گئی، وہی لکڑی تخت کی شکل میں بن گئی. ہے سب لکڑی لیکن نام سب کے الگ الگ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں لکڑی پر بیٹھا ہوں، حالانکہ میں لکڑی پر بیٹھا ہوں، لکڑی ہے لیکن بولنے کا انداز آپ بدل دیں گے. حضرت لکڑی پر بیٹھے ہیں یہ کہیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. لکڑی پر تو کوئی چڑیا پرندہ کوا چیل آ کے بیٹھ جاتا ہے. کہیں گے کہ حضرت کرسی پر بیٹھے ہیں تو اب اچھا لگا نا. بولے گے تو لکڑی پر آپ نے نیاز صاحب نے بٹھا دیا حضرت کو، سب لوگ کہیں گے لکڑی پر بٹھا ہے، حالانکہ میں لکڑی پر بیٹھا ہوں. لیکن کسی کو یہ پسند نہیں کہ لکڑی بولے، اس لیے کہ اب یہ سنور گئی، بن گئی، سج گئی، نام بدل گیا. اور ویسے ہی کیا ویسا ایک کندا سامنے رہتا تو اس کو آپ کرسی نہیں کہتے. اب وہ لکڑی جب کاریگر نے سنوار دیا تو کرسی ہو گئی، وہی لکڑی دروازہ بن گئی، وہی لکڑی کھڑکی بن گئی. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میرے گھر میں لکڑی کی طرف سے آئیے، آپ کیا کہیں گے؟ دروازے کی طرف سے آئی. اگر آپ کہیں جھانک رہے ہیں تو یہ نہیں کہیں گے میں لکڑی سے جھانک رہا تھا. لوگ لکڑی سے جھانک رہا تھا، آپ کو بولنا پڑے گا میں اپنی کھڑکی سے جھانک رہا تھا. نام بدل گیا ہے، سب لکڑی، انداز الگ ہے، اب اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے. یہ میں نے ایگزامپل اس لیے دیا ہے کہ تاکہ میری بات آپ اچھی طرح سمجھ جائیں.
سبحان اللہ.
اللہ تعالی نے جس طرح جنگل میں درختوں کو پیدا کیا اور انسان ان درختوں کی لکڑیوں کے الگ الگ ماڈل تیار کرتا ہے، اس کا نام بدل جاتا ہے. لوگ لکڑی اس کو کہنا بے ادبی سمجھتے ہیں. جو چیز ہے وہ لکڑی ہے لیکن بننے سنورنے کے بعد کرسی دروازہ کھڑکی بن گیا. میرے دوست، اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے اوریجنل پیدا کیا. انسان
بہت خوب،
انسان، آپ انسان، یہ انسان، وہ سب انسان ہے. جس طرح لکڑی جنگل میں پیدا ہوتی ہے اسی طرح انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. جتنے انسان ہیں سوائے حضرت آدم اور حضرت حوا کے، یہی تو انسان ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ماں اور باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا
ہوئے.
ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، ایک ہڈی کے ٹکڑے سے اللہ نے انہیں پیدا کیا. ان کے علاوہ جتنے ہیں سب ماں کے پیٹ کے جنگل ہی سے پیدا ہوئے اور سب انسان ہیں. لیکن پروردگار عالم نے جس طرح لکڑیوں اور دنیا کی چیزوں کے کو مفید اور فائدہ مند بنانے کے لیے انسان میں کاریگر بنا دیے، انسان میں فنکار اور آرٹسٹ بنا دیے، جو کاریگر ان لکڑیوں کو عجیب عجیب انداز سے بنا دیتا ہے، نام بدل دیتا ہے. بلا تمثیل انسانوں کے جنگل میں سب انسان ہیں لیکن رب نے ایسے کاریگر پیدا کیے ہیں، ایسے کاریگر اور ہنر مند پیدا کیے ہیں، کرامت والے پیدا کیے ہیں کہ جب یہ بگڑا ہوا انسان، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا انسان جب ان کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو وہ کرامت والا انسان، ولایت والا انسان، روحانیت کو سدھارنے والا انسان، جسے ہم غوث اور خواجہ کہتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں یہ انسان پڑتا ہے تو جس طرح لکڑی کارپینٹر کے ہاتھ میں آ کر کرسی بن گئی، ایسے ہی میرے غوث کے ہاتھ میں وقت کا بہت بڑا پادری جب آ گیا، کافر آ گیا، ڈاکو آ گیا، تو غوث پاک نے کسی کو ابدال بنا دیا، کسی کو کتب بنا دیا، کسی کو ولی بنا دیا، کسی کو فرد بنا دیا. یہ کاریگر جب لکڑیوں کو اتنا اونچا اور قیمت والا بنا دیتا ہے تو میرے غوث پاک کی کاریگری کو تم کیا سمجھو گے؟ میرے غوث پاک اس بگڑے ہوئے انسان کو کتب اور ابدال کے منصب پر پہنچا دیتے. اب تم ان کو کہو یہ بھی انسان وہ بھی انسان، تو یہ بے ادبی ہوگی کہ نہیں؟ یہ بھی لکڑی وہ بھی لکڑی، تو یہ کرسی کی توہین ہے. اسی طرح غوث اور خواجہ کو کہ ہمارے جیسے وہ بھی ہیں، ہمارے وہ بھی ماں کے پیٹ سے، ہم بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو جس طرح سے کاریگر نے کرسی بنایا آپ اس کو لکڑی کہیں تو بنانے والے کو غصہ آئے گا، اسی طرح غوث کو غوث بنایا ہے رب نے، انہیں اپنے جیسا کہو گے تو رب ناراض ہو جائے گا.
نعرہ تکبیر،
تو جیسے بڑے ہی تو غصہ آئے گا، اتنی اچھی کرسی بنایا، یہ بولتا یہ تو لکڑی ہے، یہ تو لکڑی ہے، ابے لکڑی مارے گا سر پر پھوٹ جائے گا. میں نے اتنی محنت کیا کرسی بنایا، اتنی اچھی ریہل بنایا، اتنا اچھا دروازہ بنایا، اتنا اچھا تمہارے لیے صوفہ سیٹ بنایا، اور بولتا یہ کرسی ہے وہ لکڑی ہے، لکڑی ہے. یقیناً فنکار کو غصہ آئے گا، بلا تمثیل میرا رب اس سے زیادہ غیرت والا ہے. اس نے غوث اعظم کو غوثیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے، اب غوث اعظم کو اگر اپنے جیسا کہو، میرے رسول کو رب نے خاتم الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا ہے. اگر کوئی کہتا ہے رسول میرے جیسے بشر، یقیناً میرے رب کو غصہ آئے گا، میرا رب ناراض ہوگا. اے لوگوں، اس لیے کہ رب کی قدرت کے ساتھ تم نے مذاق کیا ہے، رب کی صناعی اور کاریگری کی تم نے قدر نہیں کی، اور رب کی صناعی اور کاریگری کی اگر انسان قدر نہیں کرتا ہے تو وہ کفر کے گڈھے میں گر جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آدا لی ولی، من آدا ولیم فقد آزمتہ للحرب، جو میرے ولی سے ذرا بھی دل میں دشمنی اور قدورت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے لڑنے کا چیلنج کرتا ہوں. اے گستاخو اولیاء کی شان میں بے ادبی کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کا کیا کوئی چیلنج قبول کر سکتا؟ کیا چیلنج قبول کرے گا؟ رب تو وہ قدرت والا ہے کہ جب ٹکرانے والا نبی اور ولی سے ٹکرایا تو رب نے تھوڑا سا اپنا جلال دکھایا. نمرود حضرت ابراہیم سے ٹکرایا تھا، ان کو کبھی آگ میں پھینکا، کبھی گھر سے نکلوایا، کبھی عزت آبرو پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، حضرت ابراہیم نے اف تک نہیں کیا. اور رب کو جب جلال آیا تو ایک لنگڑے مچھر کو بلایا. مچھر جانتے ہیں نا، دیکھو ابھی اڑ کے گیا، کئی کلو کا ہوتا، کتنے کے جی کا ہوتا بھائی مچھر؟
گرام کا بھی
پتا. ارے گرام کا بھی نہیں ہوتا، ایک گرام کا سو حصہ کرو گے تو ایک حضرت مچھر پیدا ہے نا. اور اس کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں پیچھے، اور دو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں آگے. تو اللہ تعالی نے جب اپنا جلال ظاہر کیا تو لنگڑے مچھر کو، جس کی ایک ٹانگ ہی نہیں تھی، فرمایا جا نمرود کے ناک میں گھس جا. وہ لنگڑا آیا اور نمرود کی ناک میں گھس گیا، ناک میں گھسا تو سیدھے اس کے بھیجے پر پہنچ گیا. لنگڑے مچھر نے کہا یہ تو اچھا راشن گوڈاؤن مجھے مل گیا ہے، لوگوں کے اسکین پر بیٹھتا تھا، انجیکشن لگاتا تھا، پھر خون نکلتا تھا، یہاں تو نرم نرم، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، اس نے وہاں پر کاٹنا شروع کیا، اس کا خون چوسنا شروع کیا، اور نمرود کو جو چھینک شروع ہوئی، سر میں درد شروع ہوا، بہت دوا علاج کیا، لیکن لنگڑے مچھر نے اپنی فتح کا جھنڈا اس کے بھیجے پر ڈال دیا. اب تو میں اس گراؤنڈ سے، اس پلاٹ سے نکلوں گا نہیں. لیفٹ پرائز کرتا رہا، جتنا گھومتا تھا اندر اندر اتنا ہی درد ہوتا تھا. بادشاہ جب تنگ آ گیا، نہ کھانا اچھا لگے نہ رات کو سونا اچھا لگے، تو بڑے بڑے حکیموں ویدوں کو بلایا، اس کا علاج کرو ورنہ تمہاری گردن مار دوں گا. ایک بڈھا وید اٹھا، کہنے لگا مائی باپ، میری ڈائگنوس یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی جنتو گھس گیا، کوئی کیڑا گھس گیا ہے. جب وہ چلتا ہے تو آپ کو درد اور ہیڈک محسوس ہوتا ہے. تو کہا تمہارا ڈائگنوس صحیح ہے، یہ نکلے گا کیسے؟ تو اس حکیم نے کہا نکالنا بہت مشکل ہے. اس زمانے میں ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اب ناک میں ہاتھ ڈال کے تو نکال نہیں سکتا، تو ناک ہی پھٹ جاتی، لکڑی گھسیڑ کر نکال نہیں سکتا تھا. کہنے لگا نکالنا میرے بس کی بات نہیں ہے. بولے اب اس کا علاج بتا. کہا ایک ہی علاج میری سمجھ میں آتا ہے، آپ کی کھوپڑی پر چھنا ٹھن کوئی چیز ماری جائے تو ہو سکتا ہے کہ جھٹکے سے نکل جائے، لیکن یہ کوئی یقینی نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر اگر مار پڑے تو ہو سکتا ہے کہ جھٹکے سے نکل جائے. نمرود نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے سر پر مارو. تو کوئی تیار نہیں ہوا مارنے کے لیے، بادشاہ کا سر اور ہم اس پر لکڑی برسائیں. گیٹ کا جو واچ مین تھا اس کو بلایا گیا کہ ابھی اپنی چپل نکال، اور بادشاہ سلامت کے چنگیا پر برسا. اس نے دیکھا کہ اتنا اچھا گولڈن سانس چانس اور کیا ملے گا، ہمیشہ میں انچری مار کھاتا تھا، آج تو قدرت نے ایسا گولڈن چانس دیا ہے. کہا ایک دو ذرا مار دیکھ. اس نے جیسے ہی چپل نکالی، کھٹ کھٹ تین چار پانچ، تو اللہ تعالیٰ نے اس لنگڑے مچھر سے کہا چپ چاپ بیٹھ جا. وہ ایک طرف چپ چاپ بیٹھ گیا، اس کا درد رہا. ارے اس نے انعام دیا اس ویٹ کو، بہت اچھا علاج، تین چار چپل میں درد رہا. ارے خلیل سے ٹکرایا تھا تو رب نے تیرے دماغ سے تیرے چپراسی کا جوتا اور چپل ٹکرا دیا. اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا بڑا بھینکر اس کا انجام ہوتا ہے، ڈینجر اس کا ریزلٹ نکلتا ہے. جیسے ہی شام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مچھر پر حکم بھیجا، اے مچھر پھر لیفٹ رائٹ کر. پھر وہ نکلا ایک طرف سے اور بھیجے پر گھومنے لگا، پھر درد، پھر آواز دیا بدھو ادھر آ. میں نے فرضی نام لیا ہے، بدھو ادھر آ. جیسے ہی وہ چپراسی آیا کہا بیٹا دو چار مار. تو صبح تو تین چار مارا تھا، اب چھ چپن مارے. پھر اللہ نے کہا بیٹھ جا ادھر. رات بھر نمرود سویا درد لائے. جیسے ہی سورج نکلا پھر یہ پہلوان بھی نکلا اندر سے، لیفٹ رائٹ گون گون کر رہا ہے. پھر درد شروع ہوا. پھر وہ آیا چپراسی. روایت میں ہے کہ ایک ہفتے تک یہ چپراسی کا پھٹا جوتا کھاتا رہا کھاتا رہا، آخر ایک ہفتے کے بعد ذلت کی موت مر گیا. رب کا جلال مچھر کے برابر جب ظاہر ہوا اس زمانے کا سپر پاور برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ گستاخ، یہ کملیش تیواری، یہ وہابی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو سزا نہیں مل رہی ہے. رب فرماتا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ نے انہیں کچھ دنوں کے لیے ڈھیل دے دی. چل کہاں تک تو اپنی سرکشی میں بہکتا ہے اور جب اللہ کا جلال اس کی نکیل پکڑ کر کھینچتا ہے تب ارشاد فرماتا ہے بطش ربک لشدید. تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط اور سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو بڑے بڑے جبابرا اور ظالموں کی نکیل پکڑ کر کھینچتا ہے تو ایک مچھر کے ذریعے اس کی پوری حکومت تباہ کر دیتا. حکومت کے تخت پر بیٹھ کر پردھان منتری بیٹھ کر ظلم کرنے والا, بادشاہ بن کر ظلم کرنے والا خوب سوچ لے. جب تک بھیڑ ہے بھیڑ ہے اور جس دن اللہ نے نکیل پکڑ کر کے کھینچی تو ساری سارے تاٹیے سارے زور زور ڈھیلے ہو جائیں گے اور ذلت کی موت مرو گے. میرے دوستو پوری تاریخ ایسے ہی ہے. رب نے فرمایا میرے دوستوں سے جو دشمنی کرتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان دیتا ہوں. اور رب سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا. صرف ایک ہی صورت ہے کہ توبہ کرو, ولیوں سے محبت کرو. یہی ایک راستہ ہے. ولیوں سے محبت کرو, انشاءاللہ ہمیشہ سکھ اور چین سے رہو گے. اس چھوٹے سے گاؤں میں مولانا نیاز صاحب نے اتنا بڑا جلسہ کر, میں تو سمجھا تھا کہ 15-20 آدمی جمع ہوں.
آپ کی کرامت ہے.
آپ گھر گاؤں والے آئے کہ نہیں یا میں پہچانتا نہیں. آئے ہیں تو مبارکباد, نہیں آئے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہاں کہاں سے لوگ آئے. ورنگل سے آئے, پرکار سے آئے اور کرنگ نگر سے آئے,
حسن
آباد سے آئے, سدی پیٹ سے آئے اور
بھوپال
پلی سے آئے. کہاں کہاں کس کس پلی کے پلے پڑے ہیں, کہاں کہاں سے لوگ کھسکے ہوئے آئے ہیں اور گاؤں والوں کو ٹھنڈی لگ رہی ہے. ارے قبر میں کیا پوچھا جائے گا تو کیسے تم وہاں پر جواب دو گے. سنو, ٹھنڈی اور گرمی مومن کو ذکر نبی سے روک نہیں سکتی. موسم رک جائے گا, مومن کا دل نہیں رکے گا. ارے نبی کا ذکر اگر کڑاکے کی سردی میں ہو اور نبی کا ذکر سنتا ہے تو ایمان کی گرمی پیدا ہو
جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد.
یہی
اللہ اکبر یا رسول اللہ.
عشق محبت, عشق محبت,
اعلی حضرت, اعلی حضرت,
عشق محبت, عشق محبت,
اعلی حضرت, اعلی حضرت.
گرمی اور سردی دونوں ذکر رسول سے حاصل ہوتے
ہیں.
جب ذکر رسول ہوتا ہے تو ایمان میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور ذکر رسول سے اپنے ایمان کو گرم کرتا ہے تو قبر میں جنت کی ٹھنڈک ملتی ہے. یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. یہ الیکٹرک ہے نا, ہے کہ نہیں؟
جی.
اس کو عربی میں کہتے نور, نور. اس نور کا کام تو دیکھو, اگر یہ کڑاکے کی سردی میں آپ نہانا چاہیں تو اسی الیکٹرک کا کنیکشن گیزر میں کر دو
جی,
تو پانی کیا ہو جائے گا؟
گرم
ہو جائے گا. اور اگر گرمی میں پانی ٹھنڈا کرنا چاہو تو فریج میں باٹر رکھ دو. یہی الیکٹرک تمہارے پانی کو ٹھنڈا کرتی ہے. ٹھنڈا ہی نہیں, برف جمانا ہے تو برف بھی جم جاتی
ہے.
یہ نور ایک ایسا ہے, دنیا نے جس نور کو بنایا کہ اگر گرمی کی ضرورت ہے تو گرم بھی گرمی بھی دیتا ہے اور ٹھنڈک کی ضرورت ہے تو ٹھنڈک بھی دیتا ہے. یہی نور, یہی الیکٹرک جہاں اندھیرا ہے وہاں اجالا کر دیتا ہے. آج یہی الیکٹرک کی سکڑی اور چولہا تمہاری روٹی پکا دیتا ہے, قورمہ بنا دیتا ہے. آج ہی الیکٹرک سے ساری فیکٹریاں چلتی، اسی الیکٹرک سے پنکھا دن دن چلتا ہے. آج کل تو سلاٹر ہاؤس میں بھی انجن والی مشین، بسم اللہ اللہ اکبر، بوٹی کاٹنا، ہڈی توڑنا. اب وہ زمانہ گیا کہ بڑی بڑی سوریہ کے گھٹ مارتا تھا تو ہڈی ادھر چھڑک کے جاتی تھی، آج تو بھاجی کی طرح ہڈیاں کاٹ دی جاتی.
بے شک
اس نور میں کتنی طاقت ہے، آپ جا کر کے سوچئے کہ دنیا میں اس نور سے کتنے کام ہوتے ہیں. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ صبح کا سویرا ہو جائے گا آپ لکھ نہیں سکو گے کہ الیکٹرک سے دنیا میں کتنے کام ہوتے ہیں. ارے آج تو ہر کام الیکٹرک سے ہوتا ہے. یہ کپڑا جتنے پہنے اس کی مل کا ایسے چلتی، کنویں سے پانی کہاں سے نکالتے، اور ٹیوب ویل سے پانی کس سے نکلتا، کھیت کس سے سینچا جاتا ہے، ٹریکٹر کس سے چلتا ہے. آپ بولے تو بیٹری سے، تو بیٹری میں بھی تو نور ہوتا ہے. چاہے بیٹری ہو چاہے یہ ہو، آپ اگر یہ نور کی کرامت دیکھنا ہے تو انسان کی زندگی میں ہر کام کے لیے آج الیکٹرک کا استعمال ہوتا ہے. حتیٰ کہ مردہ مر جاتا ہے تو غیر مسلم اب لکڑی سے نہیں جلاتا ہے، مسان گھاٹ میں بھی الیکٹرک آ گئی. اچھا خاصا مردہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ بن جاتا ہے. کیا کیا نہیں، آج اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، وہاں بھی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے الیکٹرک کام دیتی ہے، روشنی پہنچانے کے لیے الیکٹرک کام دیتی ہے، پمپنگ کرنے کے لیے الیکٹرک کام دیتی ہے، ہارٹ کا مریض ہے تو اس کے اسکرین کو چلانے کے لیے الیکٹرک کام دیتی ہے، اور ایکس رے نکالنا ہے تو الیکٹرک کام دیتی ہے. ارے مرنا ہو جینا ہو ہر ایک کام میں اس نور کی کار فرمائی، سب میں یہ روشنی کام دیتی ہے، یہ کرنٹ کام دیتا ہے. انسان کا بنایا ہوا نور، روشنی اور کرن ساری دنیا میں اپنا راج کر رہی ہے، ہر کام میں الیکٹرک. دیکھو یہ بھی الیکٹرک، الیکٹرک چلتا ہے نا، تمہاری پھونک سے تو نہیں چلتا، الیکٹرک سے چلتا، ہر چیز الیکٹرک. اور اگر کہیں شہر کا پاور بند ہو گیا تو سب پریشان، کیا ہوا، یہ فون وہ فون، میری فیکٹری بند ہے تو ہماری پنچکی بند ہے تو مائک بند ہے، سب بند ہو جاتے ہیں، سب دیو بند.
بے شک کیا بات
ہے،
بے شک.
اور نور آیا تو شکا،
کیا بات،
سب سے پاتے ہیں
سب پانے والے، سبحان اللہ.
میرے دوست یاد رکھنا، دنیا نے کرن سے بنایا، نور بنایا، تو ساری زندگی کے ہر ہر شعبے میں، ہر ہر وبھاگ میں اس کا راج ہے. اس کے بغیر تمہاری زندگی چل نہیں سکتی، یہ انسان کا بنایا ہوا نور. اور میرے رسول
سبحان اللہ،
پروردگار عالم فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے لوگوں میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، نبی نور بن کر آئے. دنیا کی الیکٹرک تمہارا ہر دنیا کا کام کرتی ہے، میرے مصطفیٰ ایسے نور ہیں کہ زندگی میں بھی تمہیں ساتھ دیتے ہیں اور قبر میں ساتھ دیتے ہیں، حشر میں بھی یہ نور تمہارے لیے اجالا. اور دنیا کا الیکٹرک سٹی بورڈ قبر کو کبھی اجالا نہیں دے سکتا. اندر ڈالتے ہیں کیا کوئی بلب، آج وہ کل وہ نکلنا ہے جلیبی جیسے ہو بلب، کیا بولتے ہیں اس کو،
سی ایف ایل جی،
مجھے تو وہ بھی بولنا بھی نہیں آتا. یہ کوئی لا کر کے الیکٹریشین بولتا ہے میرا بھائی مر گیا ہے، چلو اس کی قبر میں اندھیرا رہ گیا، ایک سی ایف ایل ڈال دے، وہاں نہیں چلے گا، وہاں کر کے منکر نکیر ایک سوال کریں گے تو فوراً بھست ہو جائے گا، اتنا بڑا جلال ہوتا. تمہارے اوپر کا ہزاروں میگا واٹ الیکٹرک پیدا کرنے والا پاور ہاؤس تمہارے قبر کے اتنے بڑے گڈھے کو بھی منور نہیں کر سکتا, اور اگر کرنے کی جرات کرے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن خدا کی قسم, ارے مدینے میں بیٹھنے والے رسول کا وہ پاور ہاؤس ہے کہ اپنے چاہنے والوں کی قبر کو وہیں سے منور فرمانا. تمہارا نور, تمہاری روشنی زمین کے اوپر, اور رب کا نور قبر کے اندر.
بے شک.
اور جب قبر سے اٹھو گے تو میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کا نور. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ, کیا ہے وہ آیت کریمہ, يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شمائل تو کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو, داہنے ہاتھ کی طرف. جب مسلمان اٹھے گا اور اندھیرا نظر آئے گا تو رب العالمین عشق رسول کا نور فوکس بنا کر ہجلا اس کی طرح آگے آگے چلائے گا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اور مسلمان پیچھے پیچھے, مسلمان عورتیں بھی, ترل مومنین والمومنات, مومن مرد اور مومن عورت سب کو دیکھو گے کہ یشع نورہم, اس کا ایمان کا نور آگے آگے ریفلیکشن ڈالے گا, فوکس ڈالے گا, اور اس کے داہنی طرف نور ہی نور ہوگا, اور یہ بڑے آرام سے جھومتے جھامتے مصطفیٰ کے نور کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے جنت کی طرف رواں دواں ہوگا.
بے شک
اللہ,
یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور, جو صرف زمین پر تمہیں ایمان نہیں دیتا ہے, قبر کے اندھیرے کو بھی دور کرتا ہے, اور حشر میں بھی تمہارے لیے تمام ظلمتوں کو دور کر دے گا. اسی نور سے چمکنے والے میرے پیرانے پیر ہیں.
سبحان اللہ,
بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاہزادے جنہیں ہم پیرانے پیر کہتے ہیں, ان کا نور بھی بہت اونچا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب مرید ہونے کے لیے گئے. آج مرید ہونے والے بھی عجیب عجیب ہیں کہ جب تک پیر صاحب سے کوئی چمتکار نہیں دیکھیں گے مرید نہیں ہوں گے. تو اس زمانے میں بھی وہ صاحب گئے کہ غوث پاک سے جب کوئی کرامت دیکھ لوں گا تب مرید ہوں گا. خانقاہ میں 6 مہینے تک بیچارہ پڑا رہا, لوگ کرامتیں دیکھتے رہے لیکن اس کو کوئی کرامت نظر نہیں آئی. یہ غوث پاک کا تصرف تھا,
بے شک,
جس کو چاہیں کرامت دکھا دیں, اور وہیں بیٹھنے والا جو آپ کا امتحان لینے آیا ہے اس کو کرامت نظر ہی نہیں آتی. حضرت غوث پاک کی خانقاہ میں 6 مہینے تک رہا لیکن کوئی کرامت اس کو نظر نہیں آئی. آخرکار بولے نہیں, یہ کوئی پہنچے ہوئی ہستی نہیں ہے, 6 مہینے تک کوئی کرامت ہی نہیں. اس نے اپنا بوریا بستر باندھا اور جانے لگا. ملنے کے لیے آیا کہ حضور اب میں جاتا ہوں. تو آج حضرت نے پوچھا تو آیا کس لیے تھا اور جا چورا ہمیں کہ حضرت سب جانتے ہیں.
بے شک.
تو کہا حضور میں مرید ہونے کے لیے آیا تھا. حضرت نے فرمایا ہوا کیوں نہیں؟ کہا میں یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں گا تب مرید ہوں گا. تو حضرت مسکرائے اور خانقاہ کے ایک گوشے میں حضرت کا عصا, غوث اعظم کا عصا. اس کو کہتے ہیں عصا. حضرت غوث اعظم عصا لے کے چلتے تھے, حضور بھی ایسا لے کے چلتے
تھے,
غریب نواز بھی ایسا لے کے چلتے, غوث اعظم بھی ایسا لے کے چلتے. ہم ان کے غلام, ان کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم لوگ ایسا ایسے ہی کونٹے میں رکھا ہوا تھا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اٹھا کے لا. وہ اٹھا کے لایا. حضور غوث پاک نے اس ایسا کو ایسی زمین پر رکھ کے چھوڑ دیا. اور بالکل کھڑا رہا عشق سے, کہیں کوئی سہارا نہیں. میں اگر اس کو سیدھا چھوڑوں تو کیا کرے گا, بچے کی ہی کھوپڑی پر گرے گا یا میرے سینے پر آئے گا یا ادھر گرے گا, آپ کو نیند آ رہی ہے, یا ادھر گرے گا. یہ ایک ڈنڈا پڑتا ہے تو سب نیند بھاگ جاتے, بچے کو بھی نیند آ رہی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا, کھڑا تھا, کوئی سہارا نہیں. میری عقیدت کہتی ہے کہ غوث پاک کا سہارا جس کو مل جائے وہ ہمیشہ کھڑا رہے گا. غوث پاک کا وہ سہارا, لکڑی کو ایسے رکھ دیا, میرے غوث آپ نے مجھ کو سیدھا کیا ہے, میں کبھی ٹیڑھی نہیں ہوں. اے مسلمان اجارحمی کرنے والا, اس کو غوث اعظم نے سیدھا کیا, سیدھا رہ.
واہ واہ,
سیدھا رہنے کا مطلب ہے سینہ ٹانگ کے کھڑا نہیں, جیسا انہوں نے حکم دیا ویسا کر, یہ ہے سیدھا رہنے کا مطلب.
بے شک بے شک.
اور پھر حضرت نے اس لکڑی پر ایسے ہاتھ پھیرا, جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو جیسے آپ کے گھر میں ٹیوب لائٹ اور راڈ جلتا ہے ویسے ہی یہ جلنے لگا.
سبحان اللہ.
وہ آدمی کھڑا کھڑا دیکھ رہا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اچھا سچ بولنا, جب تو میرے دروازے میں داخل ہوا خانقاہ میں اور تیری نظر اسی لکڑی پر پڑی تو نے دل میں سوچا کہ کاش کے اس لکڑی سے پیران پیر کوئی کرامت دکھا دے, وہ یہ سوچا تھا؟ بولے ہاں میں نے یہی سوچا تھا.
سبحان اللہ.
تو اس کے دل کی سوچ کو غوث اعظم جانتے ہیں, تو کیا وہ دل میں ارادہ کر کے آیا تھا کہ کرامت دیکھوں گا جب ہی موحد ہوں گا؟ تو غوث پاک کو معلوم نہیں تھا, معلوم تھا لیکن اس کو کرامت بتا ہی نہیں رہے تھے, وہی سب کرامت دیکھ رہے تھے. اب جاتے جاتے فرمایا لے لے کرامت دیکھ.
سبحان اللہ.
بس قدموں پہ گر گیا اور پھر مرید ہوا. لیکن مرید صحیح وہ ہے میرے دوست, بغیر کچھ کرامت دیکھ کے مرید ہو جائے.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
صرف کیا دیکھے کہ شریعت کی اتباع ہے کہ نہیں.
بے شک
بے شک.
غوث پاک جلال میں فرماتے ہیں اے کرامت دیکھنے والے سن, چھ مہینے تک میری خانقاہ میں تو رہا, بول میرا کوئی قدم شریعت کے خلاف اٹھا؟ کہا سرکار ایک سانس بھی شریعت کے خلاف نہیں نکلی. اٹھنا شریعت کے مطابق, بیٹھنا شریعت کے مطابق, بات کرنا شریعت کے مطابق, سونا شریعت کے مطابق, ایک ایک قدم حریم شریعت میں اٹھتا رہا. میں نے خلاف شرع کوئی کام آپ سے دیکھا نہیں. پھر ارشاد فرماتے ہیں جلال میں سن, الاستقامت فوق الکرم.
بے شک بے شک.
ہر کرامت سے بڑی کرامت شریعت پہ ڈٹ کر رہنا, سب سے بڑی کرامت. اور آج کل مسلمان کس کرامت کو کرامت ہی نہیں سمجھتا.
جی
سمجھتا حجامت ہے. ارے تیری حجامت ہو جائے گی. جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ شریعت پر استقامت.
بے شک.
تم اگر اس کو کرامت نہیں سمجھتے تو یاد رکھنا فرشتے اسی کو کرامت سمجھتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جو اللہ کا بندہ شریعت پر قائم ہو جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے جاتے
ہیں.
تم بولتے یہ تو خیر مولانا ہے, یہ تو ایسے ہی ہے, کوئی کرامت ہم نے دیکھا نہیں, ہوا میں کبھی اڑا نہیں, پانی پر چلا نہیں, یہ سب دوسرے نمبر کی کرامت ہے. نہیں, پہلے نمبر کی کرامت وہ ہے.
بے شک.
اگر یہ پہلی کرامت کسی میں نہیں ہے اور ہوا میں اڑتا ہے تو وہ کرامت نہیں ہے, اس کا شوبدہ.
بے شک.
بولو جوگی جے پال ہوا میں اڑاتا کہ نہیں؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ میرے غریب نواز کبھی ہوا میں اڑے ہیں؟ کبھی نہیں اڑے ہیں. جو بھی جے پال ہوا میں اڑا ہے, مرید کس سے ہوگے بتاؤ؟ کیوں؟ وہ تو ہوا میں نہیں اڑتے تھے.
استقامت والے,
استقامت. اس زمانے کے مسلمان شریعت پر استقامت دیکھتے تھے, اور آج کا مسلمان اینڈ بینڈ ہو گیا ہے, اڑتا ہے کہ نہیں, انگارہ کھاتا ہے کہ نہیں, اور چھو چھا کر کے اور یہ وہ چمتکار بتاتا ہے کہ نہیں. جی نہیں, اسلام کہتا ہے ان اولیاء ہو ان المتقون, میرا ولی وہی ہے جو پرہیزگار ہوا. جو اصلی کرامت ہے لوگ اس کو بھول گئے, اور دوسری کرامت ادھر ادھر ڈھونڈ بھی رہے ہیں کہ ہوا میں اڑ رہا ہے نہیں, بچھو پکڑ رہا ہے کہ نہیں, سانپ گردن میں ڈال رہا ہے کہ نہیں. یہ سب کرامت نہیں ہے میاں, دیکھو اصلی کرامت. اس میں کبھی دھوکہ کھا نہیں سکتا. اس لیے رب فرماتا ان اولیاء الا المتقون, اور غوث اعظم نے یہی فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامت, ہر کرامت سے بلند والا افضل و اعلی کرامت شریعت پر قائم ہو جانا.
بے شک
اے سنیوں, شریعت کی پابندی کرو, اور سب سے بڑی پابندی تو نماز ہے. دیہاتوں میں تو بے چارے کھیت باڑی سے فرصت نہیں, کہاں مسجد میں آتے ہیں؟ چار چار کتنے آتے ہیں؟ چار پانچ آ جاتے ہیں, اللہ کا شکر. کہیں تو مؤذن ہی صاحب امام ہوتے ہیں, مؤذن ہی صاحب اذان کہتے ہیں, اور مؤذن ہی صاحب اقامت کہتے ہیں, مؤذن ہی صاحب پانی بھر کے رکھتے ہیں, مؤذن ہی صاحب جھاڑو دیتے ہیں, مؤذن ہی صاحب چٹائی بچھاتے ہیں, مؤذن ہی صاحب تالا کھولتے ہیں, مؤذن ہی صاحب تالا بند کرتے ہیں. البتہ اگر خالہ مر گئی تو مؤذن ہی صاحب غسل دیتے ہیں, مؤذن ہی صاحب کفن پہناتے ہیں, اور گھر والا تو لاش کو چھوٹا نہیں, جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی مرنے والے کی روح اس کو جھوم جائے گی اور یہ بھی قبر میں چلا جائے گا. ارے کتنے لوگوں کو دیکھا کندھا دینے سے گھبراتے ہیں, کہیں مردہ ہاتھ ڈال کر کے مجھ کو پکڑ نہ دے. یہ حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا, اور وہ ایک زمانہ تھا کہ مردوں کو غسل دینے کے لیے بڑی عبادت جانا جاتا تھا, ثواب کا ذریعہ جانا جاتا تھا.
یہاں ایسا چلتا ہے کہ جو جن کی عورتیں حمل سے ہیں ان کے شوہر کندھا ہی نہیں دیں گے کسی کو,
کسی کوئی بھی مر جاتا ہے تو اسے چھوتے بھی نہیں. جس کی عورتیں حمل سے ہیں اگر کوئی مر گیا تو اسے چھوئیں گے بھی نہیں,
مردے کو.
مردے کو نہیں چھوئیں کیوں؟ تو بیوی حمل سے ہے. یہ مسئلہ ذرا بتائیے.
نہیں تو کیا وہ بچہ نکل کر کے ہاتھ پکڑ لے گا؟
شاید
نہیں, بیوی حاملہ ہے.
ہاں سمجھ گیا میں, سمجھ گیا. بیوی حاملہ ہے اور مرنے والے نے کیا غلطی کیا ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ابا کو جو پیٹ میں ہے اگر کندھا دوں گا تو آ کے میری ٹانگ پکڑ لے گا؟ نہیں, کیا یہ اثر ہے کیا ان پر؟ ایسا کیوں ڈرتے ہو؟ ارے خدا کی قسم, یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اگر اس کی ماں سمجھدار ہے تو پیدائش کے بعد اگر اس کو بسم اللہ خانی کرواتی ہے تو اس کے مرنے والے باپ کو قبر میں نور کا تاج پہنایا
جاتا ہے. دوسرے کی جنازہ, کوئی بھی جنازہ ہوا,
کوئی بھی جنازہ,
کوئی بھی جنازے کو میری بیوی جو حمل سے ہے تو میں کندھا نہیں دوں گا,
چھوئیں گے.
ان کا انتقال ہوا تو میں اب جنازے کو کندھا نہیں دوں گا, اس لیے کہ میری بیوی حمل سے. اگر میں نے کندھا
پہ دوں
دوسرے کے جنازہ,
حمل والی بیوی کا شوہر.
جی 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 جی,
حمل والی بیوی کا شوہر کندھا نہیں دے گا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے کندھے کا بوجھ میری بیوی کے پیٹ پر پڑے گا اور یہ بارشن ہو جائے گا؟ محاذ اللہ. ارے کندھا دینا چاہے بیوی حمل والی ہو یا بے حمل والی ہو, حیض والی ہو یا نفاس والی ہو, اسلام میں اس کا حمل کا کوئی نجاست اس کو نہیں لگی, اس کے حیض کی نجاست اس کو نہیں لگی. سنو, ایک بہت بڑے ثواب سے وہ آدمی محروم رہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردے کو کندھا دینا اور اس کے قبر میں مٹی ڈالنا, ایک دو اگر جنازہ اور دفن کندھا یہ سب میں شامل ہوا تو دو قیراط اس کو ثواب ملتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
صحابہ نے پوچھا ایک قیراط کا وزن اور ویٹ کتنا ہوتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
کتنا؟
احد پہاڑ کے برابر.
پہاڑ کے برابر احد پہاڑ مدینے کا بہت بڑا پہاڑ ہے. ایک قیراط ایک پہاڑ کے برابر. تو اگر یہ جنازے میں شریک ہو کر کندھا دے کر کے قبر تک پہنچا ایک قیراط اور مٹی ڈال دیا تو دو قیراط.
سبحان اللہ.
یہ عمل میں ہے اتنے بڑے ثواب سے جس کو رسول نے فرمایا ہے یہ حاصل کرنے سے محروم رہا. یہ سراسر جہالت ہے, بے وقوفی ہے اور اپنی آخرت کا نقصان کرنا ہے, ثواب سے محرومی.
کسی کا انتقال ہو جاتا ہے سال بھر تک وہ لوگ فاتحہ نہیں کرتے. کوئی نہیں, آج کوئی عید نہیں کریں گے لوگ.
جس کے گھر میں انتقال ہو جائے کسی کا تو سال بھر تک وہ خوشی نہیں منائے گا, نہ عید
کوئی عید کوئی نہیں, گیارہویں نہیں بارہویں نہیں, کچھ بھی نہیں کرے گا. نئے کپڑا نہیں پہنے گا.
بولتا ہمارے کو عید ہی نہیں,
عید ہی نہیں.
کوئی
مجھے بتا, کبھی کبھی برسات میں پھسل گیا تو
نہیں نہیں عید کی,
عید کی نماز پڑھتے.
عید کی نماز پڑھتے.
سمے وغیرہ نہیں بناتے, کچھ بھی نہیں کرتے.
حالت نکالو, بڑے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہو. نیا کپڑا پہننا یہ کوئی بری بات ہے؟ سوگ منانا کسی مرد کو جائز نہیں,
بہت خوب,
بلکہ حرام ہے. نیا کپڑا اس لیے نہیں پہن رہا, میرے گھر میت ہوئی, اس کا نام ہے سوگ. کوئی خوشی نہ منانا, اس کا نام ہے سوگ. صرف عورت کو حکم ہے کہ اپنے عدت کے زمانے میں وہ سنگھار نہ کرے, اپنے کو سجائے دھجائے نہیں. صرف عورت کو یہ حکم ہے, وہ عورت کے لیے ثواب ہے. اور فقہا لکھتے ہیں جس نے مرنے والے کا شوق عورت کے علاوہ منایا ہے وہ گنہگار ہوگا. آپ شوق مناتے ہیں سال سال بھر تک؟ اللہ اکبر. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. شوق منانا چھوڑ دو, صرف عورت کو عدت کے زمانے تک سنہار کرنا, زیورات سے سجدت کرنا, نئے کپڑے پہننا, یہ عورت کے لیے صرف منع ہے. تو کیا یہ مرد اب عورت بن گیا؟ سال سال وہ تو بیچاری چار مہینہ دس دن عورت رہی ہے, عورت بن گیا.
کوئی نیاز
اللہ اکبر. غلط کام کر رہے ہیں, نہ نیاز کھاتے ہیں نہ فاتحہ دلاتے ہیں. ارے یہ سنیوں کا کام نہیں ہے, غیر مسلم اس قسم کی حرکت کرتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی غیر مسلم کے رسم و رواج کی نقل کرے قیامت میں انہی میں سے اٹھایا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جتنے بیٹھے ہیں میری بات سن رہے ہیں, توبہ کریں اس سے, اور گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ آخرت کو برباد مت کرو. ایک بیچارہ مرا ہے, تو کیوں برباد ہو رہا ہے؟ ارے اپنے کو تو سدھار, سدھر جاؤ. چاہے دیہات میں رہتے ہو یا شہر میں رہتے ہو. کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ مرنے والے جب مر جاتے ہیں تو قربانی واجب بھی ہوتی ہے تو قربانی نہیں,
کوئی عید ہی نہیں کرتے, کوئی عید نہیں کرتے,
قربانی نہیں کرتے, واجب چھوڑ دیتے. مرنے والا تو مر گیا اور تو اپنے عمل کو مار رہا ہے. اے مسلمان, توبہ کر, قربانی کر اور زیادہ کر, مرنے والے کے بھی نام پر کر لے قربانی, تاکہ قبر میں اس کو کچھ ثواب مل جائے. کیا چل آ رہا ہے زیارت کرنے؟ ماشاء
اللہ, جنت میں زیارت اور سلام کا.
آج فرمائشی فرمائش ہو رہی ہے.
سبحان اللہ.
میں تو تھک گیا. ہمارے مولانا جعفر العابدین صاحب نے نیلور کی تقریر وہی کیا ہے, میں نے تقریر کی ہے ابھی ابھی پرسوں, یہاں حیدرآباد کا
پرسوں آج بارہ پرسوں ہی ہوا,
پرسوں ہی تو ہوا
جی, پرسوں
ریسٹ میں پرسوں, آج تیسرا دن ہے. ہمارے حضرت بھی وہاں تشریف فرما تھے. میں نے کہا اے جنتیوں سنو, ہر جگہ کا ایک ایٹماسفیئر ہوتا, ماحول ہوتا. آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو وہاں کا ایک ماحول ہے نا, دوسرا اپنے گھر میں رہتا ہے وہاں کا ایٹماسفیئر الگ ہے. اسی طرح ملکوں اور شہروں کا ایٹماسفیئر الگ ہے, ہر جگہ کا رسم و رواج الگ الگ ہوتا ہے. اسی طرح جنت میں کیا ہوگا, جمعہ پڑھو گے جنت میں؟
نہیں.
عید پڑھو گے؟
نہیں.
ارے یہاں پڑھ لو عید, وہاں عید بھی نہیں ملے گی. کوئی عبادت نہیں ہے جنت میں. پھر آپ جا کے کیا کرو گے؟ بس کھاؤ پیو. اے نیاز کرنے والوں, ہم بھی کیسے کھاتے پیتے ہیں, جنت میں بھی کھانا پینا ہی ہوگا. اور دو کام اور ہوگا, صرف دو کام. وہی مولانا فرما رہے ہیں کہ بتا دیجیے, جنت میں دو کام ہوگا, ایک ہے زیارت بزرگوں کی,
سبحان اللہ,
اور دوسرے سلام.
سبحان اللہ.
یہ دو ہی کام جنت میں ہے, دن بھر اس کی زیارت اس کی زیارت. جاؤ خواجہ صاحب, کیا جاؤ پیرانے پیر.
سبحان اللہ.
جب یہ مسلمان جنت میں پہنچے گا تو کہے گا وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء.
بے شک.
سبحان
اللہ. مجھے سردی ہو گئی. جنتی جب جنت میں پہنچے گا تو جا کر کہے گا اللہ کا شکر ہے مولا, تو نے اپنے نبی کے ذریعے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو تو نے پورا کر دیا اور جنت کی پراپرٹی کا ہم کو وارث اور مالک بنا دیا. فرشتے کھڑے رہیں گے اور ہم سب جنتی اللہ کا شکر ادا کریں گے. پھر جنتی کیا کہیں گے؟ نتبوأ من الجنة حيث نشاء. اے فرشتو, اب ہم جنت میں جہاں چاہیں آئیں جائیں, کوئی ریسٹرکشن تو نہیں, رکاوٹ تو نہیں. فرشتے اللہ کے حکم سے کہیں گے اے جنتیو, اب تو تم کو پوری چھوٹ ہے, جہاں چاہو وہاں جاؤ. صرف دنیا میں ریسٹرکشن تھا, شراب بھٹی میں مت جانا,
بہت خوب,
تبلیغی اجتماع میں مت جانا, جوئے کے اڈے پر مت جانا, جہاں کرمنل لوگ بیٹھ کر کے چرس پیتے وہاں مت جانا. یہی تو سب ریسٹرکشن تھا. آپ نہیں گئے تو اب جنتی چونکہ ہاں ہر غلط جگہ جانے سے رکا تھا تو وہاں بھی جا کے پوچھے گا نہ تبو من الجنت حیث نشا. اے فرشتو, اب تو یہاں رکاوٹ تو نہیں ہے, جہاں چاہیں آئیں جائیں. ارے فرشتے کہیں گے جا, تیرا پاسپورٹ بھی صحیح ہے, ویزا بھی لگ گیا ہے, امیگریشن بھی قبر میں ہو گیا ہے, تیرے سارے ڈاکومینٹس جو ہیں اوکے ہیں, دوسروں کے پھینکے اور تھوکے ہیں, ہمارا ڈاکومینٹس بالکل اوکے
مان اللہ.
ایمان کا پاسپورٹ ہے, محبت رسول کا ویزا لگا ہوا ہے,
مان اللہ,
عقیدت اولیاء کا امیگریشن ہو کے ٹھپا لگ گیا ہے,
جہاں
جانا ہے وہاں جاؤ. جنت میں ہم ہر طرف جانے کی پرمیشن ہم کو مل جائے گی. تو یہ سن لیا, آپ بتاؤ کیا کرو گے, کہاں جاؤ گے, کہاں جاؤ گے بولو گی؟ جنت میں تو ہے. ارے آپ تو کہو گے اب چانس ملا ہے, بریلی نہیں جا سکے تھے زندگی میں, اعلیٰ حضرت سے نہیں ملا.
سبحان اللہ.
تو سنی کہے گا ارے چلو پہلے امام احمد رضا کو تو دیکھے آئے, ان کے مسلک نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا. ان شاء اللہ ہم سب جائیں گے
ترجمان,
ترجمانے اہل سنت بھی رہیں گے. مولانا عزیز عزیز العلماء مولانا غلام مصطفیٰ بھی رہیں گے, حافظ نیاز صاحب بھی رہیں گے, اور یہ تمام علماء کرام رہیں گے. ہم سب چلیں گے وہاں پر, امام احمد رضا بیٹھے رہیں گے.
آپ کی حضرت کی قیادت ہوگی,
حضرت کی قیادت,
ہماری قیادت ہوگی, آپ کی قیادت تو بہرحال ہوگی, ہم تو مفتی اعظم ہند کے قیادت میں جائیں گے, کیونکہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا, تو ہم کہیں گے ہمارے پیر و مرشد اپنے ابا کے پاس لے کے چلو, ہم سب جائیں گے, اعلیٰ حضرت بیٹھے رہیں گے. کہیں گے السلام علیکم، حضرت فرمائیں گے وعلیکم السلام، حضرت آج آپ کو دیکھ لیا، کیا حسین چہرہ، نور برساتی داڑھی، اللہ اکبر، امام احمد رضا آپ نے ہمیں سنبھالا تھا، اب بتائیے ہمارے غریب نواز کہاں رہتے ہیں؟
سبحان اللہ،
اعلی حضرت مسکرائیں گے، دیکھو دیکھو وہ سفید گنبد سونے کا کلرف لگا ہوا ہے، وہی ہے غریب نواز کا محل،
سبحان اللہ،
ہم لوگ وہاں سے خراما خراما مسکراتے پہنچیں گے غریب نواز کی داڑھی، ماشاء اللہ، داڑھی رکھو داڑھی،
جی بہت خوب،
حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نور برساتی صورت، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ جنت میں تو داڑھی ہوگی نہیں، کسی کے ذہن میں اگر کچھ نہیں تو مولانا کے رہے ہوں، حدیث میں آیا ہے کہ وہاں کسی کی داڑھی نہیں ہو، بڈھے بھی ہوں گے نا ان کی بھی داڑھی نہیں ہو، بالکل چکنا چپڑا رہے گا، دنیا میں داڑھی اس لیے رکھوائی گئی ہے کہ جنتیوں کی تم یہاں نقل مت اتارو، جنتی بننا ہے تو مصطفیٰ کی نقل اتارو،
سبحان اللہ،
جنت میں نائی جائے گا لیکن استورا لے کر نہیں جائے گا، وہاں بلیڈ اور پھاوڑا نہیں ملے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ تم سب کو 40 سال کی عمر کا نوجوان بنا کے رکھے،
سبحان اللہ،
وہ ایک الگ بحث ہے، بہرحال نور برساتی صورت خواجہ صاحب کی وہاں ہوگی، ہم جا کر کہیں گے سرکار آج ملے ہیں آپ، آپ کی زیارت ہو گئی، چھٹی میں آتے تھے خالی اوپر غلاف دیکھ لیتے تھے، وہ بھی جلدی جلدی دھکے دے کر کے نکال دیتے تھے مجھے، چادر بھی ایسے اڑاتے تھے پیسہ، آپ کا تجربہ نہیں، دعا کم دیتے تھے اندر سے وہ چادر کے پیسہ
لگتا،
یہ حال تھا، کیا ان کی دعا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، برا مت ماننا، خواجہ صاحب کو وہاں اسی نام سے دیکھیں، کوئی مجاور نہیں ہوگا، چادر توڑ کے سیراجی نہیں مانگے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، بہت خوش ہو جائیں گے، سب جائیں گے الحمدللہ، خواجہ صاحب کی زیارت کریں گے، دعا لیں گے، حضرت اب پیرانے پیر کا آستانہ کدھر ہے بتائیے، فرمائیں گے وہ دیکھو بلو کلر کا نقشی والا گنبد بنا ہوا ہے، وہی پیرانے پیر کا محل ہے، چلے گا، ہم سب پہنچیں گے وہاں بھی ایک نورانی شکل، حسنی حسینی سید بیٹا ہوگا، علی نبی اولاد علی فاطمہ زہرا کا لخت جیا، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا، پیرانے پیر کی زیارت کریں گے، سلام کریں گے، حضور گیارہویں کرتے تھے، آج گیارہویں والے پیر کو دیکھا ہے، حضور سرکار کا روضہ کہاں ہے، ان کا محل کیا ہے، احمد غوث اعظم فرمائیں گے وہ جو سب سے اونچا محل ہے وہی آقا و مولا کا محل،
سبحان اللہ،
والا و اولا ہمارا، سب سے والا و والا ہمارا، ہم لوگ وہاں جائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے، جب زیارت کر لیں گے حضور کی دعا دے لیں گے، السلام و السلام علیک یا رسول اللہ، ارے جب وہ دیکھے ہم سلام پڑھتے تھے وہاں تو دیکھ کر کے کیا جھوم جھوم کر کے ہم سلام پڑھتے
تھے،
جب وہاں زیارت سے فارغ ہو جائیں گے تو حضور فرمائیں گے ٹھہرو، فرمائیں گے دیکھو ہم سب دیکھیں گے تو اللہ کا دیدار ان آنکھوں سے وہاں، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام غوث اعظم،
جنت میں زیارت ہی زیارت،
سبحان اللہ،
اور دوسرا کام ہوگا سلام ہی سلام، جنت کے دروازے پر پہنچو گے تو جنت کا فرشتہ کہے گا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم، فادخلوها
خالدين. سبحان اللہ.
جنت کا سپروائزر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ کہے گا السلام علیکم، خوش آمدید، سلام. اور اندر جائیں گے تو بھی کیا ہوگا وہاں، اور کچھ الا چلی بلا بلی کچھ نہیں ہوگا، یہ شرکت ہے، وہ بدت ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ ڈبل پیسا ہے، وہ بھینسا ہے، یہ سب بےحودہ باتیں وہاں نہیں ہوں گی. قرآن کے لیے کٹ فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما. جنت میں کوئی بےحودہ بات ہمارے کان نہیں سنیں گے، وہاں اگر کوئی آواز سنائی دے گی تو الا قیلا سلاما سلاما، وہاں صرف سلام ہی سلام ہر طرف نظر آئے گا.
بے شک
سبحان اللہ،
جنت میں صرف سلام سلام ہوگا. وہاں نماز روزے کا تو معاملہ نہیں ہے، یہاں رکھو نماز روزہ، وہاں تم کو سلام ہی سلام پڑھنا.
بے شک سبحان اللہ.
اور اولیاء کرام کی زیارت کرنی ہے تو جنت دو کام کے لیے، زیارت اور سلام.
بے شک.
اور سنی الحمدللہ یہ دو کام دنیا میں بھی کرتا ہے.
بے شک بے شک.
اولیاء کی زیارت کرتے ہو کہ نہیں؟
بے شک.
علماء کی زیارت کرتے ہو کہ نہیں؟
بے شک.
اور سلام پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟
بے شک.
قبرستان میں گئے تو وہاں سلام، میلاد کیا تو وہاں سلام، نماز میں بیٹھے تو السلام علیکم ایوہ النبی، وہاں بھی سلام. ارے ہر طرف سنی سلام کرتا ہے، اور جب جب میلاد کرتا ہے تو سلام پڑتا ہے. جنت میں بھی جائیں گے تو سلام ہی سلام کی قرآن آپ کو اعلان فرما رہا ہے. اور جنت کا ایک نام قرآن نے رکھا ہے دار السلام.
سبحان اللہ.
سلام ہاؤس ہے، وہاں بھی کوئی چیز یہ نہیں وہاں جانے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو سلام سے چڑھتا ہے، یہاں بھی آئے گا تو تھوبڑے کا اینگل ہینڈ بینڈ کر رہے تو سلام پڑتا ہے، کیوں سلام پڑتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اس کی گچی پکڑ، ٹیٹوا پکڑ، جہنم میں ڈال.
بے شک.
یہ دربھنگا پریشر نہیں آنا چاہیے.
بے شک.
یہاں بھی آ کے ویسے ڈسٹرب کرے گا، یہاں کا ایٹماسفیئر خراب کرے گا. یہاں کا ایٹماسفیئر بڑا مقدس ہے، زیارت کرو سلام پڑھو، زیارت کرو سلام پڑھو، زیارت کرو سلام
اللہ.
مسلمان تو ایسا سلام پڑھنے کا عادی ہے. ہم لوگ مولانا ہم لوگ ہر سال جاتے ہیں عمرے میں بھی اور حج میں بھی.
سبحان اللہ.
جب مواجہ شریف میں ہم لوگ جاتے ہیں فوراً پتا چل جاتا کون وہاں بڑا، کون سنی ہے کون تنی ہے، سب سمجھ میں آ جاتا ہے. جو سنی ہوتا ہے ہاتھ بات کر کے فرا فرا فر سلام پڑتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں سلام، اور السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور جو وہابی ہوتا ہے نا وہ ہاتھ نہیں باندھتا،
ہاتھ کھلے رکھتا،
کوئی ہاتھ نہیں باندھتا، بولتے تو اللہ صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھتے. اور جب پرائم منسٹر یا پردھان منتری آتے ہیں تو یہ سب ایسے کھڑے رہتے، کیوں ہاتھ باندھا لے؟ وہاں پر ہم نے دیکھا ایسے ہاتھ چھوڑ کر کے کھڑے رہتے. اور سلام پڑھنے میں اتنی رکاوٹ محسوس کرتے ہیں، میں تو غور سے سنا کئی مرتبہ مجبوراً بولتا السلام علیکم، پڑھ کے دینا سلام پڑھنے میں رکاوٹ محسوس کرتا. اور سنی ہمارا کیسا بھی جاہل سے جاہل ہو تو پھٹافٹ سلام پڑھتا
سبحان اللہ
چل جاتا ہے. ایسے ہی جنت میں تم سلام ہی سلام پڑھو گے، یہاں بھی عادت وہاں بھی عادت.
نعرہ تکبیر
یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے.
اب تو سمجھ میں آ گئی، اتنے نعرے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم نے 100% میری بات سمجھی. کبھی سلام چھوڑو گے؟
نہیں.
اگر سلام چھوڑ دیا تو جنت چھوڑنی پڑے گی، یاد رکھنا.
جی.
سلام پکڑ کے رکھو، وہیں سلام پڑھایا جائے گا. زیارت کرتے رہو، زیارت ہوتی رہے گی وہاں پر. یہاں قبر کی زیارت کرو گے، وہاں صاحب قبر کی زیارت.
سبحان اللہ،
یہ ہمارا نصیب ہے. اور وہ تو مر گئے مردود، نفع کیا نہ کرو، نہ یہاں زیارت نہ وہاں زیارت، وہیں باپ باپ جا کے جہنم میں چلاتے رہیں گے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب.
سبحان اللہ،
کیا ہے اس کے بعد؟
وہاں بھی دور ہو.
ارے وہاں بڑے دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. وہاں
بھی دور ہو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں.
خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ کیوں آئے جنت میں چلا گیا؟ تو کیوں نہیں جنت کے کام کیا؟ آج لے ان کی پناہ، مانیں گے قیامت میں. اگر یاد رکھو اے سنیوں، دیہات کے رہنے والوں، شہر کے رہنے والوں، ان کے سائے میں بھی مت کھڑے رہنا. بہت درد دل ہے، درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آج ہمارا نوجوان بچھڑتا جا رہا ہے، اور ان کی ظاہر داری دیکھ کر کے ان کی جماعت میں چلا جاتا ہے. پھر ماں باپ سے کہتا ہے یہ کیا چلے ایسے سلام پڑھتے، یہ تو بدعت ہے، شرک ہے، یہ میاں فاتحہ کہے گا، یہ سب بیکار ہے. ارے سب بیکار نہیں ہے، یہ سب کام آنے والا ہے، لیکن سمجھدار کے لیے نا.
بے شک
پہلے دل کو صاف کر لے تو نیاز فاتحے کی صفائی سمجھ میں آ جائے.
بے شک.
اور یہ کہتا ہے یہ نہ جائز، وہ نہ جائز، یہ نہ جائز. نماز پڑھنے سے صرف صفائی نہیں آتی ہے، اولیاء کی عقیدت رکھنے سے دل صاف ہوا
کرتا
ہے. یہ تو چار دن نماز پڑھتے ہیں تو یہ کالا کالا ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں پہلے ہی سے کالک ہے. برتن میں اگر کالا پانی ہو اور اس کو آپ ٹیڑھا کرو تو کیا نکلے گا؟ کالا پانی نکلے گا. اور روح افزا ہے تو روح افزا نکلے گا. تو یہ جب اوندھے ہوتے ہیں تو ادھر سے یہ اندر سے نکل کے یہاں آ کر کے
رک جاتا ہے.
باٹا کمپنی کا ہیل کا جو سائز ہے وہ میں جل بھون کر کے کہہ رہا ہوں. یہ بڑی مکاری کرتے ہیں، ان کے ظاہری حالت کو مت دیکھو. اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. یہ منافق، یہ گمراہ، جب ان کو تم دیکھو گے تو تم ان پر عاشق ہو جاؤ گے، فریفتہ ہو جاؤ گے. کتنے اچھے لوگ ہیں، کیا تھری فور پہن کے آئے، کیا
بولتے ہیں اجتماع کی یہاں دعوت دیتے ہیں، بریانی کے نام پر لوگوں کو لے جاتے ہیں.
اور وہی اپون تسمہ لے قولیں، اور بولیں گے تو بہت اچھی بات بولیں گے، سننے کو جی چاہے گا. قرآن فرماتا ہم العدو فاحذر ہوں، یہی تمہارے دشمن ہیں. قرآن کی آئے سورہ منافقون کی ہے. رب فرماتا ہے یہ نبی کے گستاخ دیکھنے میں بہت اچھے اور بولنے میں بڑے میٹھے، یہ پھنسانے والے ہیں.
جی
چلو پانچ روپے بریانی ملے گی، ارے پانچ روپے کی بریانی مار لا، ہم تو جنت کی رضا کھائیں گے تیری.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو نہیں چاہیے، نبی کی محبت رکھو، جنت میں اللہ تمہاری مہمانی کا انتظام فرمائے.
سبحان اللہ.
پوری رہی، یہ میٹھی زبان والے صرف تم کو پھنساتے ہیں. میں یو پی کا رہنے والا ہوں، پوربی علاقے کا. وہاں ایک پرندہ ہوتا ہے، سنو مولانا، بہار میں نہیں ہوتا ہے. ایک پرندہ ہے، اس کا نام ہے لٹیرا. چونچ اس کی بہت بڑی بڑی ہوتی ہے، اور آنکھ اس کی بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، کلر بھی اس کا بہت اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لٹیرے کی خوراک اور غذا چونٹی رکھی. اتنا بڑا ہوتا ہے، دم بھی اس کی لمبی ہوتی ہے. چیونٹی کہاں سے اتنا لائے گا؟ چیونٹی کو کیا کہتے ہیں آپ کے؟ مونگی.
چیونٹی
سمجھ گئے، کتنی چیونٹی کھائے گا، کہاں سے اتنی لائے گا؟ تو دیکھو نظام قدرت، وہ درخت پر بیٹھتا ہے اور اپنا چونچ کھول کر کے اس میں سے اتنی لمبی زبان جو بڑی میٹھی ہوتی ہے وہ درخت کی شاخ پر ایسے چپکا دیتا اور آنکھ بند کر کے ایسے ایسے دیتا ہے. اب جوتی کی خاصیت ہے کہ جہاں میٹھی چیز ہے وہاں لائن لگا دیتی ہے. اب وہ نیچے سے چلتی 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 اس کے سارے زبان پر آ کر کے چپکتی جاتی. جب ہر طرح سے اجتماع ہو جاتا ہے تو یہ لٹیرا ایسے دیکھتا ہے اور زبان اندر وقت ایک لقمہ ہو گیا سے اس کو بریانی کی تھال لگا دیتا ہے. چونٹیوں کی تو لائن لگی ہے اجتماع ہو رہا ہے اس گاؤں سے اور پوری زبان پر آ کر کے حضرت جی کے بیٹھ جاتی. پھر اس نے آنکھ کھولا دیکھا ہاں اب پورا راشن مل گیا خوب سے اندر پھر ویسی دسترخوان بچھا دیتا. یہ میٹھی زبان ایسے 10-5 مرتبہ وہ زبان نکالتا ہے. چوٹیاں بیچاری آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ہمارا پیٹ بھر رہا ہے بریانی مل رہی ہے
جی.
یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ یہ بریانی کے بہانے پر اپنے جہنم میں ڈال رہا ہے.
اللہ
جہنم میں جا رہی ہے بریانی سمجھ کر کے میٹھا اور کھیر سمجھ کر کے حلوہ سمجھ کر کے وہ اس طرح اپنا پیٹ بھر لیا کرتا ہے اور یہ غریب چیوٹیاں ایسی پھنس جاتی ہیں. قرآن فرماتا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ یہ منافق جب بولتا ہے تو اہل حق کو بڑا اچھا لگتا ہے. کیا میٹھے میٹھے ڈائیلاگ ہلدی رام بھجیے والے کے رس گلے سے زیادہ میٹھے ان کے ڈائیلاگ ہوتے ہیں. پھنسنا بس ہے لوگوں یہ پھنساؤ ہے. ہم امام احمد رضا کے غلام
سبحان اللہ سبحان اللہ
سب تم کو ہم بچاتے ہیں. ہم ہلو ہلو پیار سے نہیں بولتے ہیں. ہم تو تڑا تڑ سخت باتیں بولتے ہیں
کھلی
کھلی بات بولتے ہیں. اور جو بچانا چاہتا ہے کسی کو وہ ہلو ہلو نہیں بولتا. مثال کے طور پر کسی سے ابا ٹھنڈی رات میں بلینکٹ اوڑھ کر رضائی اوڑھ کر خرواٹے کی نیٹ سائلنسر چل رہا ہے سو رہے ان کا بیٹا کرسی پر بیٹھا کچھ وہ کمپیوٹر دیکھ رہا تھا. اچانک ایک ناگ اتنا بڑا اس کے گھر میں نکلا بیٹے کی نظر پڑی اور وہ ناگ ایسے گھومتے گھومتے ابا کے بلینکٹ کے قریب پہنچ گیا اور بیٹے کی نظر پڑ گئی. اب بیٹا کیا کرے گا؟ کمپیوٹر چلائے گا؟ سگریٹ پیے گا؟ چائے پیے گا؟ خطرہ سامنے ہے ابا کو ڈس لے گا. اس لیے وفادار بیٹا اٹھا اور ابا کا کمبل زور سے کھینچ کر کے تک پھینک دیا اور ابا کا ہاتھ پکڑ کے کھڑ کھڑ کر وہاں لا کے کھینچ. اس کے بولے کیا کر رہا کیا کر رہا. دنیا کہے گی کہ یہ بیٹا بدتمیز ہے اور ہم کہیں گے کہ یہ بڑا وفادار.
سبحان اللہ بے شک.
یہ سختی اس خطرے سے بچانے کے لیے
بے شک.
اور اگر بیٹا جا کے کہتا ابا حضور قبلہ کعبہ ذرا آپ آنکھیں چشمان مبارک کھول دیجئے ایک ناف زہریلا آپ کے بلینکٹ میں گھسنا چاہتا ہے آپ ذرا اپنا پائے مبارک سمیٹ لیجیے. ہاں گھستا بھی نہیں گھستا اتنے میٹھے ڈائیلاگ بول رہا ہے. اتنے میں تو بڑے میاں کی جان قبرستان پہنچ جاتی ہے. بچانے والے کا مزاج الگ ہوتا اور پھنسانے والے کا مزاج الگ ہوتا. جو بچانا چاہتا ہے وہ سختی کرتا ہے. اگر آپ کا نادان بیٹا جلتے ہوئے چولہے کے انگار کو خوبصورت سمجھ کر کے رینگتا رینگتا اگر وہ چولہے کے پاس پہنچ گیا ماں نے دیکھ لیا تو آ کے نہیں کہے گی میرے آنکھوں کے تارے میرے دل کے سرور میرے کلیجے میرے چاپ کے ٹکڑے. دیکھو آگ بڑی خطرناک ہوتی ہے اگر تیرا ہاتھ اس پر پڑے گا تو جل جائے گا چھالے آ جائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے میں تو بچہ ماں کی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ پیچھے سے ٹانگ پکڑ کر کے کھینچ لے. اگرچہ اس بچے کے خراش لگ رہی ہے چمڑی چھیل رہی ہے لیکن ماں کی محبت اور ممتا کا تقاضا ہے. ٹانگ پکڑ کے جلدی سے کھینچ لے, گود میں اٹھا لے. ارے اس کا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے, جل جائے گا تو میرا بچہ خراب ہو جائے گا. میرے دوست یہ بچانے والوں میں سختی ہوتی ہے اور بچانے والوں میں ہلو 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 وہ بتاتا شور آئے گا تو یہ نہیں کہے گا میں تیری جیب کاٹنے آیا ہوں, تو وہ کہے گا السلام علیکم, چائے پیئیں گے؟ ٹرین میں ایسے کرتے چائے پیئیں گے, ایسا کریں گے ویسا کریں گے, یہ کام کر دے گا وہ. اور جب یہ مسافر سمجھتا یہ تو مجھے میرے لیے اچھا خادم مل گیا ہے, اور اس کی جیب بھی وہ دیکھتے رہتا ہے کہ کتنے ہزار روپیہ اندر ہے, اور بڑے میاں سے بولتا ہے میں آپ کا بستر بچھا دیتا ہوں, ذرا سو جائیے آرام سے, میں آپ کا سامان دیکھتا ہوں.
مفتی صاحب کے ساتھ
جہاں یہ ہمدردی تھی اور سو گیا مسافر, ہلو سے اس کے سارے پیسے نکال لیتا. اچھا دوسرے مسافر اس کو کچھ بولتے بھی نہیں, وہ سمجھتے اس کا پوتا یا نواسا. کیا معلوم کیا یہ رہتا ہے, کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, میرے ساتھ نہیں ہوا, ہمارے بزرگ تھے ان کے ساتھ رہتا ہوں, اور جو ہمدردی کرتا تھا میں ان سے کہتا حضرت خاموش ہوشیار رہیے, بولے ہاں سب تم کو تو سب چور نظر آتے, اور ویسے ہی ہوتا ان کی جیب جب جب میں نے کہا کب تب کہ ہنسانے والا ڈائی لاکھ بولتا ہے اور بچانے والا سختی کر رہا ہے. میرے امام احمد رضا ڈائی لاکھ بولنے کے لیے نہیں بھیجے
گئے,
بلکہ سخت قلم چلانے کے لیے بھیجے گئے تھے. کل سے رضا ہے خنجر خون خار آجا کے کہہ دو خیر منائے
نشر کرے. اللہ اکبر
رسالت
یا رسول اللہ
لگے اعلی حضرت
زندہ آباد
اشرف البقاع
زندہ آباد
مفسر قرآن
زندہ آباد
گجرات
زندہ آباد.
یہ ہمارے ترجمان القرآن سخت بولتے ہیں وادیوں کے خلاف, سمجھو تم کو بچا رہے ہیں. اور پھر بننے والا آتا ہے ادھر ادھر سے السلام علیکم نماز پڑھو, اور بڑی مصیبت آئے گی میرے بھائیو ایسا کرو ویسا کرو, ایسا ہلو ہلو بولے گا کہ پیٹ کا پانی نہیں ہلنے دے گا. کنواں سامنے ہے اور وہ ڈائلگ اڑا رہا, کوئی بیچارہ اندھا جا رہا ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے, سامنے کنواں ہے اور ایک صاحب ویسی دیوبن سے آئے, بولے وہ نابینا صاحب آپ خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہے ہیں, ذرا سنبھل سنبھل کر کے چلیے, تھوڑے سے فاصلے پر کنواں ہے, کہیں آپ کا پائے ناک پھسل نہ جائے اور آپ کنویں میں گر نہ جائیں جب تک تو انڈا آئیں. اور اگر بچانے کی نیت ہے تو وہ پیچھے سے آئے گا گچی پکڑے کہاں جا رہا ہے, وہ بےچارا آنکھ والا تو ہے نہیں, بولے کون چھوڑ چھوڑ, ارے یہ چھوڑ چھوڑ نہیں, وہ توڑ توڑ والا تھا اور اس نے سختی کے ساتھ پکڑ کے کھینچا ہے, دیکھ آگے کنواں ہے بچ جا.
بے شک سبحان اللہ.
تو یہ کھینچنے والا سختی کرنے والا ہمدرد ہے یا وہ ڈائلاگ اڑانے والا ہمدرد ہے؟ سننی اور اس نسخے کو یاد رکھنا, جو ہلو ہلو تم کو سمجھاتا ہے سمجھ جاؤ کہ یہ دال میں کالا ہے. میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلا لے, قبر بھی روشن ہو جائے گی, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. عالمین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نور سب کو عطا فرمائے, بلال علی کا سرور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. خیر ہو جائے.